انشاءاللہ آج یہ مسائل تو یہاں تک پہنچی تھی کہ کون کون سے مقامات ہیں یہاں پر وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے اور وہ کل سات مقامات تھے. پہلا مقام پانی ہی نہ مل سکے, انسان اپنی بھی تلاش اور جستجو کرے اور اس کے بعد بھی پانی حاصل نہ کر سکے. دوسرا مقام کے پانی تو ہے لیکن پانی تک پہنچنا ممکن نہیں. کوہ آدمی ہے, جانور کا خوف ہے, دشمن کا خوف ہے, یا پھر اور کا. تیسرا مقام کے پانی بھی ہے, پہنچنا بھی ممکن ہے لیکن پانی کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا بیماری کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے. چوتھا مقام کہ پانی بھی ہے, پانی تک پہنچ بھی سکتا ہے, اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کو استعمال کر لیں تو بعد میں یہ خوف ہے کہ پیاس کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پانچواں وہ مقام کہ پانی تھا لیکن پانی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واجب بھی ایسا تھا کہ اگر دوسرے واجب کو بجا لائیں تو وضو نہیں کر سکتے, اور اگر وضو کو بجا لائیں تو دوسرے واجب کو انجام نہیں دے سکتے, جیسے لباس بدن ہو یا نجس, بدن نجس ہو یا لباس نجس ہو یا مسجد نجس ہو جائے. تمام صورتوں میں اگر پانی اتنا کم ہے کہ اگر لباس کو یا بدن کو یا مسجد کو پاک کرنے رکھتے تو اپنے لیے پانی کافی نہیں رہتا, اس صورت میں بھی تیار اس کا کرنا واقعی. خطا وہ مقام تھا کہ پانی ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بہت مقدار میں بھی ہے, لیکن اس کا استعمال شرعاً حرام ہو گیا کیونکہ خود وہ پانی یا وہ برتن جس میں پانی رکھا ہوا ہے وہ برتن مباح نہیں ہے, مقبول ہے, کسی اور کا سینا ہوا ہے اس میں سے کچھ دوا وغیرہ نہیں نکالا ہوا. اور ساتواں مقام کے سب کچھ ہے لیکن وقت موجود نہیں ہے, اگر ہم نے وضو یا غسل کیا تو پھر نماز یا نماز کا کوئی بھی جز وقت نماز کے بعد ادا ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کا فضا ہو جائے گا. اس صورت میں بھی یہ واجب ہے کہ انسان تیمم کرے. اب آج یہ مسائل کے تیمم کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کس چیزوں پر کیا جاتا ہے. تیمم کے لیے چرن صرف چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے, اور یہ چار چیزیں مٹی آپ میں ہوتی ہے, دوسری چیز ریت, تیسری چیز لیلا. وہ ٹھیلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے, مٹی کا ہوتا ہے, اگر کی مٹی نہیں ہے لیکن ٹھیلے کی قدم ہے. اور چوتھی چیز پتھر جو زمین سے نکلتا ہے اور زمین کا جز ہوتا ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر تیمم صحیح نہیں ہے, اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان چار چیزوں میں بھی کسی ترتیب کا خیال رکھا جائے. اگر یہ ترتیب واجب نہیں ہے, یعنی اگر آپ کے پاس مٹی بھی ہے, ریت بھی ہے, پتھر بھی ہے, آپ کی مرضی اس چیز پر جانے تیمم کر رہے ہیں, اختیار ہے آپ کو, لیکن اس کے بعد بھی بہتر یہ نہیں ہے. مستحب یہی ہے کہ اسی ترتیب کا خیال رکھا جائے کہ جب تک کہ مٹی ہو اس وقت تک ریت پر تیمم نہ کرے, جب تک کہ ریت ہو اس وقت تک ٹھیلے پر تیمم نہ کرے, جب تک کہ ٹھیلا ہو اس وقت تک پتھر کے اوپر تیمم نہ کرے, لیکن اگر کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ ایک مستحب چیز ہے. پتھر کے اندر تین قسم کے پتھر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے اختلاف ہے. ان تین پتھروں کے علاوہ جتنے پتھر زمین سے نکلتے ہیں یا زمین کا جز ہوتے ہیں ان کے اوپر تیمم کرنا بالکل صحیح ہے اور کوئی اختلاف نہیں. ہاں, یہ تین پتھر ایسے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک تو چونے کا پتھر جو زمین سے نکلتا ہے, دوسرے جواہرات کے پتھر, پیوزے کا پتھر, عقیق کا پتھر, درد ملک کا پتھر, یہ ایسے قسم کے یمانی وغیرہ جواہرات ہوتے ہیں اور جن کو بے گزینہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسرا سنگ مرمر وغیرہ مکانوں کی آرائش میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کے علاوہ جتنے پتھر زمین سے نکلتے ہیں, مٹی کے ہوں, ریت کے ہوں, جس کے بارے میں جو بھی پتھر ہوتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں تیمم کرنے میں, اور ہر ایک کے نزدیک تیمم کرنا چاہیے. ان تین پتھروں میں آقا کوئی اور آقا تھوڑا پیار ہے. آقا کوئی کی نزدیک احتیاط واجب یہ بھی ہے کہ حالت اختیار ان تینوں میں سے کسی بھی پتھر کے اوپر تیمم نہیں کیا جا سکتا. تینوں کا ایسی حکم ہے کہ انہیں نہ سینے کے پتھر کے اوپر تیمم کریں, نہ جواہرات کے پتھر کے اوپر تیمم کریں, اور نہ سنگ مرمر اور سنگ سیاہ اور اس قسم کے پتھر جو آرائش کے کام آتے ہیں ان پتھروں پر تیمم کریں حالت اختیار. آپ کو نہیں دینا چاہیے جواہرات پر تیمم بالکل باقی ہے کا مجبوری ہو یا اختیار. چونے کے پتھر میں احتیاط واجب کے لیے کہ اس پر بھی بالکل باقی چاہے مجبوری ہو یا غیر مجبوری, اور اس کے علاوہ جو سنگ مرمر وغیرہ ہے اس کے اوپر ہر صورت میں تیمم کرنا صحیح ہے. کا مجبوری نہ بھی ہو, مٹی بھی ہے, ریت بھی ہے, تمام چیزیں موجود ہیں, کبھی سنگ مرمر سنگ سیاح اس قسم کے جو پتھر نکلتے ہیں اس کے اوپر تیمم میں کوئی حرج نہیں. تو آقا تمہیں کی نظر تینوں کا ایسی حکم ہے کہ حالت اختیار. حالت اختیار میں جب تک کہ ممکن ہے ان تینوں پتھروں پر تیمم نہیں کیا جا سکتا. آقا تمہیں نے تینوں کا الگ الگ حکم کر دیا کہ جواہرات پر مطلق نہیں کیا جا سکتا, با اختیار ہے یا بے اختیار ہے. سنگ مرمر سنگ سیاہ وغیرہ پر ہر صورت میں کیا جا سکتا ہے, با اختیار ہو یا بغیر اختیار. اور چونے کے پتھر پر احتیاط واجب یہ ہے کہ سبھی تیمم نہ کیا جائے. اب اگر یہ چار چیزیں نہ مل سکیں اس کے بعد دو چیزیں اور آ جاتی ہیں تیمم کی فہرست میں. پہلی چیز برد و غبار ہوتا ہے لباس پر, چادر پر, کتابوں وغیرہ پر, جو برد و غبار ہوتا ہے ان چیزوں کو جمع کر کے اس کے اوپر تیمم کرنا چاہیے. لیکن یہ ترتیب ہے کہ جب وہ پہلی چار چیزیں نہ مل سکے تب یہ پانچویں چیز شروع ہوگی. بالکل ابتدائی میں آپ برد و غبار پر تیمم بالکل نہیں کر سکتے. تو جب پہلی چار چیزیں ان میں احتیاط اگر چاروں بھی ہیں تب بھی کسی ایک پر آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, لیکن پانچویں چیز میں احتیاط نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے. جب پہلی چار چیزیں نہ ملے آپ سے تو اس وقت برد و غبار وغیرہ جو ہے اس کو جمع کر کے تیمم کیا جائے, اور جب برد و غبار وغیرہ بھی ملنا ممکن نہیں ہے تو اس کے بعد مٹی کے اوپر ہے کہ مٹی جو گیلی ہو اس کے اوپر بھی تیمم کرنا صحیح ہے. لیکن جب برد و غبار نہ ملے, یہ صحیح مسئلہ ہے کہ جب تک کی پہلی چار چیزیں موجود ہیں اس وقت تک پانچویں چیز پر نہیں آ سکتے, اور جب تک کہ پانچویں چیز موجود ہے اس وقت تک چھٹی چیز پر نہیں جا سکتے. اور اس میں بھی خیال اسی چیز کا رکھا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس لباس وغیرہ پر گرد و غبار ہے تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس گرد و غبار کے ساتھ مٹی تو نہیں ہے. اگر لباس کے اوپر گرد و غبار بھی ہے اور مٹی بھی ہے تو اس وقت واجب یہی ہے کہ پہلے لباس سے مٹی کو لے, اور اس کے بعد اگر مٹی نہ مل سکے تب گرد و غبار کو لے. تیمم کے اندر اگر دیوار کی صورت میں مٹی آپ کے پاس ہے, مثلا کوئی کچا مکان ہے اس کی دیوار مٹی کی بنی ہے, تو اس کے اوپر بھی تیمم کرنا صحیح ہے. دیوار پر ہاتھ مارے اور تیمم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ چھ چیزیں نہیں مل سکتی, مٹی, ریت, پتھر, کھیلا, اس کے بعد گرد و غبار بھی نہیں ملا, اس کے بعد گیلی مٹی بھی کہیں سے نہیں ملی, تو اس صورت میں اس وقت نماز واجب نہیں ہے. بعد میں جب بھی وضو یا غسل پر آپ قادر ہو جائیں گے اس وقت اس نماز کی قضا پڑھی جائے گی. اگر یہ مستحب یہی ہے کہ اس وقت بغیر تیمم, بغیر وضو, بغیر غسل, بغیر تیمم کہ نماز پڑھ لیجیے اور بعد میں بھی اس کے قضا کریں, لیکن بہرحال واجب یہی ہے, فتوا یہی ہے کہ اس وقت اگر آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو پہلے حرام نہیں کریں گے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا, بلکہ نماز واجب نہیں ہے. بعد میں جب کبھی آپ حاضر ہوں اس وقت نماز یہ قضا کرنا ضروری ہے. ان چھ چیزوں میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ کو اس وقت یہاں پر نہیں مل رہے لیکن جس میں پانی نہیں اٹھا کہ زمین کو کھود کر آپ نکال سکتے ہیں تو واجب یہ ہے کہ زمین کو کھودیے, خرید سکتے ہیں تو واجب یہ ہے کہ خریدیے. جتنی بھی استطاعت ہو, جتنی بھی قیمت پر کی چیزیں مل رہی ہوں پوری کی پوری کوشش کریں, ہزار, دو ہزار, دس ہزار, یہ ستر جن کی استطاعت, اس کے لیے واجب ہے ان چیزوں کا خریدنا. اس کے بعد اگر نہ ملے تب کہا جائے گا کہ وہ مجبور ہے, اور اس صورت میں اس کے اوپر اس وقت نماز ثابت ہو جائے گی. پانی تلاش کر لینا اور دیکھنا کہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس سے نماز ثابت نہیں ہوتی, بلکہ تلاش کرنا, کھودنا, زمین کا, لوگوں سے مانگنا, اگر بغیر انسان کے کوئی شخص دے دیتا ہے خریدنا, جتنے بھی ذرائع پانی کے سلسلے میں آ چکے تھے وہ سب مٹی کے سلسلے میں بھی اختیار کیے جائیں گے, اور اس کے بعد اگر ناکامی ہو تو اس صورت میں نماز کا ہو. تیمم کرنے کی چیز, جتنی پر تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے, اور اگر پاک چیز نہ مل سکے, نجیب چیز مل رہی ہے پاک چیز نہ مل سکے, تو اس وقت نجیب چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہی سمجھا جائے گا کہ وہ چیز موجود نہیں ہے اور نماز ثابت ہے. اور بعد میں جب کبھی وقت ملے, اس وقت جب کبھی وہ چیز مل جائے, وضو یا غسل کے لیے پانی مل جائے, تو اس وقت صرف ادا کرنا واجب ہے. اب ایک مسئلہ اور جس میں آخر ہوئی اور سمجھ میں کافی اختیار ہو, پانی کے سلسلے میں تو یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ وضو یا غسل کے پانی کا مباح ہونا واجب ہے. یعنی اگر قصبی پانی ہے جو کسی اور کی ملکیت میں ہے اور اس کی اجازت معلوم نہیں اور اس کے بغیر اجازت کے وضو یا غسل کر لیا, تو وضو یا غسل باقی. تیمم میں کیا ہوتا ہے؟ تیمم میں تین چیزوں کا مباح ہونا ضروری ہے آئے کل کے نظر. وہ چیز جس پر تیمم کیا جا رہا ہے اس چیز کا مباح ہونا واجب ہے. اگر قصبی چیز ہے, یہ ایسی چیز ہے جس میں قسم تو زکات نہیں نکالا گیا, تو اس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا. دوسری وہ جگہ جس کے اندر وہ چیز رکھی ہوئی, مٹی ہے پتھر ہے, یہ جتنی جگہ میں رکھا ہوا ہے اس جگہ کا مباح ہونا بھی واجب ہے. اور اگر قصبی جگہ میں آپ نے کر دیا, یعنی ایسی جگہ جس کے مالک کی رضامندی معلوم نہیں, کچھ پتہ نہیں کہ مالک راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا, ایسی جگہ میں بھی اگر تیمم کر لیا اس چیز کو رکھ کر, تو تیمم باطل ہے اور یہ پہلے خراب ہے. اور تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر آپ تیمم کر رہے ہیں, ہاتھوں کو جب مارا, مارنے کے بعد ہاتھ اٹھیں گے جس جگہ کے اندر, آپ حرکت کریں گے جتنے مقام میں جتنی جگہ کے اندر, تو پوری جگہ کا بھی مباح ہونا واجب. اور اگر وہ جگہ مباح نہیں ہوئی, اگر وہ جگہ کہ جس کے اندر آپ کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں وہ بھی مباح نہیں ہے, یعنی کسی غیر کی ملکیت میں ہے جس نے آپ کو اجازت نہیں دی, تو اس صورت میں بھی آپ آئے پوری جگہ سے بہرا کے تیمم باقی. تو تینوں چیزیں مباح ہونا چاہیے, وہ چیز جس پر تیمم کیا جا رہا ہے, وہ جگہ جہاں پر وہ چیز رکھی جا رہی ہے, اور وہ فضا وہ ماحول کے جس کے اندر آپ کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں. لیکن آپ آئے سنہی کا فتوا ایسا نہیں, آپ آئے سنہی کی نزدیک صرف ایک چیز کا مباح ہونا واجب ہے, وہ بھی احتیاط کے واجب ہے, وہ بھی فتوا ہے, صرف وہ چیز جس کے اوپر تیمم کیا جا رہا ہے, مٹی ہو یا ریت ہو یا پتھر ہو, جو چیز بھی ہے, صرف اس چیز کا مباح ہونا ضروری ہے. باقی وہ فضا وغیرہ جس میں ہاتھ حرکت کر رہے ہیں اس کا مباح ہونا ضروری نہیں. تو آپ کو یہ تو نہیں ملے فرق کیا آپ کو جلدی تینوں کے تینوں چیزیں, پورا کا پورا ماحول اور فضا جگہ اور وہ چیز, تینوں چیزیں جو ہیں ان کا صاف ہونا اور کبھی نہ ہونا ضروری ہے, مباح ہونا چاہیے. ہمارے حکمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف وہ مٹی یا ریت جس پر آپ تیمم کر رہے ہیں وہ مباح ہو, باقی چیزیں مباح ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر کسی ایسی جگہ پر آپ نے تیمم کر لیا جس کے مالک کی رضامندی معلوم نہیں تھی اور آپ کو خیال نہیں رہا, آپ نے پورے سے کر لیا, تو اگر بھول کر تیمم کر لیا, آپ آئے کمینے کے نزدیک کے باہر آئیے تیمم میں تو فرق نہیں پڑے گا, اگر جان بوجھ کر کریں تب بھی تیمم صحیح ہے, اگر پورے سے کر لیں تب بھی صحیح ہے. آپ آئے کوئی نزدیک اگر آپ نے پورے سے تیمم کر لیا ایسی جگہ میں کہ جو کبھی ہے جس کے مالک کی رضامندی معلوم نہیں ہے, تو اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو آپ نے خود وقت کیا, خود چھینا ہے اس کے مالک سے, چاہے آپ بھول بھی جائیں, اگر حق کرنے والا خود ہی بھول کر تیمم کر لے تو اس کا تیمم باقی, اور اگر حق کرنے والا کوئی اور ہے اور تیمم کرنے والا کوئی اور ہے اور یہ تیمم کرنے والا بھولے سے تیمم کر لے تو اس کا تیمم پھر صحیح, اگر بھولے سے اس نے کر دیا. اب پھر آخر کوئی اور مہینے اور چیز میں اختلاف, وہ چیز جس پر آپ تیمم کریں کیا اس چیز پر کچھ مٹی وغیرہ ہونا چاہیے جو ہاتھوں کو لگے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو میں نہیں کہنا چاہیے وہ چیز جس پر ہاتھوں کو مارا جا رہا ہے مٹی ہے, تو اس میں تو مٹی ہوئے گی, لیکن کھیلا ہوا یا پتھر ہوا یہ جو چیزیں ہیں اس پر بعض اوقات مٹی ہوتی ہے جو ہاتھوں کو لگتی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی. آپ کا ہے پوری کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اس چیز پر اتنی مٹی ہو جو ہاتھوں کو لگ جائے, اور اگر اتنی مٹی نہیں ہے تو احتیاط واجب کی وجہ سے, احتیاط واجب کی وجہ سے یہ تیمم غلط ہو گیا. لیکن آقا خمینی کا فتویٰ یہی ہے کہ مٹی جس پر ہاتھوں کو مارا جا رہا ہو اس کے اوپر مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے, مٹی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر مٹی نہیں ہے خالی ہاتھ آپ مار رہے ہیں اور اس کے اوپر کچھ نہیں لگا تب بھی تیمم بالکل صحیح ہے. یہ آقا خمینی کا فتویٰ ہے وہ آقا ہے, اور آقا خود کی احتیاط واجب یہی ہے کہ مٹی ہو, یعنی آقا خود کے مقدمین بھی آقا خمینی کی تقریر احتیاط واجب کی وجہ سے اس مسئلے میں کب کرتے ہیں. بہرحال مٹی کا ہونا یا نہ ہونا اس میں تو یہ اختلاف ہے, لیکن اگر مٹی لگ جائے ہاتھوں پر, اگر ہاتھوں پر مٹی لگ جائے تو دونوں کے نزدیک مستحب یہی ہے کہ اس مٹی کو جھاڑ دیا جائے. پہلے علماء کے نزدیک واجب یہی تھا کہ اس مٹی کو جھاڑ دیا جائے, کیونکہ ہاتھ اور چہرے کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آج کل کے آپ کوئی اور میں نے اور دوسرے ملک ہے سب کا یہی نظریہ ہے کہ اگر مٹی لگی ہوئی بھی ہے ہاتھوں پر تب بھی تیمم صحیح ہے, اگر یہ بہتر ہی ہے کہ اس مٹی کو جھاڑ دیا جائے. تیمم کا طریقہ, تیمم میں صرف چار چیزیں واجب ہیں. پہلی چیز تو نیت ہے کہ تیمم کے اندر نیت کا کرنا واجب ہے, کیونکہ تیمم میں ایک عبادت ہے, اور عبادت کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں نیت موجود ہے, اور نیت کے ساتھ یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ یہ تیمم غسل کے بدلے میں ہے یا وضو کے بدلے میں. پہلی چیز تو تیمم ہو, تیمم کے طریقے میں یہ بھی مسئلہ پہلے بتا دینے کا ہے کہ آقا خمینی اور آقا خمینی دونوں کے نزدیک یہ بھی نیا مسئلہ ہے, نیا یعنی آج کل کے مستحدین کا یہ خیال ہے, پہلے زمانے کے مستحدین کا خیال نہیں, کہ آج کل کے مستحدین کا یہی خیال ہے کہ وضو یا غسل کے بدلے میں جو تیمم کیا جاتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے اور آپس میں کوئی فرق نہیں. پہلے مستحدین وضو کے بدلے میں الگ قسم کا تیمم بتاتے تھے اور غسل کے بدلے میں اس میں کچھ اضافہ ہو جایا کرتا تھا, لیکن آج کل کے جتنے مستحدین ہیں آقا خمینی اور خمینی اور دوسرے بھی مستحدین ان سب کے نزدیک وضو یا غسل کے بدلے میں ایک ہی طرح کا تیمم ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ نیت میں آپ یہ بتا دیں کہ یہ تیمم جو کیا جا رہا ہے یہ وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں, اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ نیت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کو آپ ادا کریں, بلکہ اگر دل کے اندر یہ خیال بھی موجود ہے کہ کیونکہ میں غسل نہیں کر پا رہا اس لیے تیمم کر لیتا ہوں, تو یہی نیت مانی جائے گی. تو چار چیزیں تیمم میں واجب ہیں, پہلی چیز یہی ہے کہ نیت کی جائے, دوسری چیز یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ایسی چیز پر مارا جائے جس پر تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے, ایک ساتھ مارنا ضروری ہے. تیسری چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مارنے کے بعد اٹھا کر پیشانی پر پھیرا جائے, اور بعد اٹھنے کی جگہ سے لے کر کھنے جو ہیں, یہ کھنے جو ہوتے ہیں ان پھووں تک کے پورے علاقے کے اندر ہاتھوں کو پھیرا جائے, جہاں پر دونوں کھنے ختم ہوتی ہے وہاں تک ایک مرتبہ مار کر ادھر تک لائیے اور ایک مرتبہ ادھر تک, جہاں پر مریں ختم ہوتی ہیں وہاں تک ہاتھوں کا پھیرنا پریشانی کے اوپر واجب ہے, پھووں کو شامل کر دیں. جہاں پہ بال اٹھتے ہیں یعنی جہاں سے وضو میں آپ چہرہ دھونا شروع کر دیں, بال اٹھنے کی جگہ وہاں سے لے کر دونوں پھووں تک کھانے بھی اندر آ جاتے ہیں, وہاں تک ہاتھوں کو چوڑائی میں پھیری ہے پریشانی پر, اور لمبائی میں جہاں پر دونوں کھانے جس وہاں تک ختم ہو رہی ہیں یہاں تک پھیرنا واجب ہے. یہ تو ہو گئی چوڑائی, خبر تک اور جہاں تک دونوں کھانے ختم ہو یہ ہو گئی لمبائی. بیچ کے اندر جہاں تک سے ناک شروع ہوتی ہے انسان کی ناک کا جو سرا جہاں سے ناک پریشانی پر ملتی ہے جاتا ہے وہاں تک ہاتھ کا پہنچنا ضروری ہے. تو چوڑائی میں دو سکتے ہیں کہ باہر اٹھنے کی جگہ سے لے کر نیچے یہاں تک انسان لائے اپنے ہتھیلی کو پریشانی کے بعد پھیرتا ہوا کہ دونوں کھڑے اس کے اندر آ جائیں اور ناک کا اوپر کا سرا اس کے اندر داخل ہو جائے, اور لمبائی میں یہ ضروری ہے کہ جہاں پر دونوں کھڑے کی تمام پر ختم ہوتی ہے وہاں تک لمبائی کے اندر ہاتھوں کو پھیرا جائے. اور آخری چیز جو تیمم میں واجب ہے وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے الٹے ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی, اس کو دائیں ہاتھ میں جو گڈھے ہوتے ہیں جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پھیرا جائے, اتنا پھیرنا واجب ہے. پہلے بائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے اوپر, اور اس کے بعد دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے اوپر. گٹے گٹوں کے مقام سے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے انگلیوں کے سر تک چھوڑنا واجب ہے. یہ ہو گیا چاہے وہ کہ پہلے نیت ہو, اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو مارا جائے, اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پیشانی پر کہا جائے, اس کے بعد بائیں الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو, پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو مسا کیا جائے. اس تمام رشتے میں اگر بال برابر جگہ بھی چھوٹ گئی تو تیمم باطل. اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی تیمم کیا جائے کچھ اوپر سے شروع کیا جائے اور کچھ نیچے تک لایا جائے. گٹوں سے واجب ہے گٹوں سے کچھ اوپر شروع کریں تاکہ احتیاط سارا الٹا آ جائے. بال اٹھنے کی جگہ سے واجب ہے کچھ اوپر سے شروع کریں, ناک کے سرے تک واجب ہے کچھ نیچے تک لے آئیں تاکہ یقین ہو جائے کہ اس حصے کے اندر کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی جز نہیں چھوٹا, اور جتنا شریعت کا حکم تھا اس پورے حکم کی پابندی ہم نے کرنا. تیمم کے اندر جب ہاتھوں کے کچھ پر پھیرا جائے گا ہاتھ کو تو انگلیوں کے بیچ کے اندر تیمم کرنا واجب نہیں. صرف انگلیوں کے اوپر پھیرا جائے گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ انگلیوں کے بیچ کے اندر بھی ہاتھوں کو پھیرا جائے گا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف اوپر کا حصہ اس کے اوپر ہاتھ کو پھیر دیا گیا تو وہ کافی. یہ ہو گیا واجب کریں. اب مستحب تیمم یہی ہے کہ جب اتنا واجب کر لیا تو ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں کو ماریں, اور دوسری دفعہ صرف ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیریں. دوسری دفعہ پیشانی کے پر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی گز کو, اور پھر سیدھے ہاتھ کی نکلے کے الٹے ہاتھ کی گز کو. یہ دوسرا حصہ جو ہے کہ مستحب ہے, چاہے کریں چاہے نہ کریں, بہرحال تیمم پر پھر فرق سے نہیں ہو سکتا. تیمم کے اندر آخائے کوئی اور آخائے کو نہیں, تھوڑا سا اختلاف ہے, صرف احتیاط واجب بن سکتے ہیں. آخائے کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ جب تیمم کیا جائے تو ہاتھوں کو اوپر سے نیچے پھیرا جائے, نیچے سے اوپر لے جائیں گے تو تیمم باطل. اسی طرح ہاتھ میں ادھر سے یوں تیمم کریں گے تو باطل ہے, اور یوں کریں گے تو احتیاط واجب یہی ہے آخائے کوئی کے نزدیک. اور آخائے کمینی کے نزدیک فتوا یہی ہے کہ تیمم کے اندر اوپر سے نیچے عمل کو کیا جائے, نیچے سے اوپر نہ کیا جائے. دوسرا اختلاف وہ بھی ہے کہ احتیاط واجب اور فتوے کا ہے. آخر کوئی کے نزدیک واجب ہے کہ تیمم مستقل کیا جائے, پیدا پہ کیا جائے. پیدا پہ کا معیار خود انسان خود پہچان سکتا ہے. وضو میں تو یہ معیار تھا ہمارے پاس کہ پانی خشک نہ ہونے پائے گی, لیکن تیمم میں تو کسی کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی. تو بس انسان اتنے جلدی جلدی کرے کہ لوگ یہ نہ کہیں اس نے وقت اس میں ڈال دیا, بلکہ سات سارے احمد کو انجام دیا. آخر کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے, آخر تو میں نے نزدیک کر سکتی. اور اب ایک اہم اختلاف, جب تیمم کیا جائے, بہت اہم مسئلہ ہے, بہت دیکھا کرنا چاہیے. جب تیمم کیا جائے تو جن جن مقاموں کا تیمم کیا جا رہا ہے, یعنی پیشانی, سیدھا ہاتھ, الٹا ہاتھ کے, ان کا پاک ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ آگاہے کوئی کے نزدیک آگاہے تیمم, پیشانی اور دونوں ہاتھ, ان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. صاحب یہ ہے کہ ان کو پاک کر لیں, لیکن اگر پاک نہیں کیا, اس طرح نجس حالت میں بھی تیمم کر لیا تو تیمم بالکل کر لیا, اس پر کوئی بات نہیں پڑے گا. چاہے آپ پاک کرنے پر پاگے بھی, پاک کرنا ممکن ہے آپ کے لیے, پانی ہے اتنا تھوڑا سا کہ آپ ہاتھ کی ہتھیلی کو پاک کر سکتے ہیں, کہ ہاتھ کی کچھ کو پاک کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے پاک نہیں کیا, بہرحال آپ کا کوئی طرح سے تیمم بالکل صحیح ہے, اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا سمجھنے کے نزدیک تیمم بالکل غلط ہے اگر آپ نے نجس حالت میں کر لیا, مگر یہ کہ مجبوری, اگر مجبوری ہے پاک نہیں کر سکتے تو وہ تیمم کریے, اور اگر پاک کر سکتے ہیں تو واجب یہ ہے کہ پہلے پاک کریں اور اس کے بعد تیمم کو انجام دیں. تو یہ فرق ہے آپ کا. تیمم کے اندر بالوں کا وہی مسئلہ ہے جو وضو میں آیا, کہ اگر پیشانی کے اوپر بال اگے ہوئے ہیں کسی کے, یا ہاتھوں کے پشت کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں, کتنے ہی گھنے ہوں کتنے ہی بڑے بال ہیں, ان کے کوئی فرق تیمم کے اندر نہیں پڑتا, اور تیمم صحیح رہے گا. لیکن اگر فرض کیجیے سر کے بال پیشانی پر آ جاتے ہیں لٹک کر, تیمم باطل ہو جائے گا. واجب یہ ہے کہ سر کے بالوں کو پیشانی پر, سر کے بالوں کو پیشانی پر سے ہٹا کر تیمم کیا جائے. لیکن اگر خود پیشانی کے اوپر بال ہیں, یا خود ہاتھ کے حصے کے بال ہیں, کتنے ہی بڑے یہ بال ہوں, تیمم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تیمم بالکل صحیح رہے گا. تیمم کے اندر وقت کیا ہے؟ تیمم آپ کا ہے پورے اور آپ کا میری دونوں طریقے کا دعا ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو اس سے پہلے تیمم کرنا, یا جائز نہیں ہے, اور اگر وقت نماز داخل ہونے سے پہلے کسی نے تیمم کر لیا تو تیمم بالکل باطل ہے, اور اس سے وہ نماز وغیرہ کچھ بھی انجام نہیں دے سکتا, کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتا وقت نماز آنے سے پہلے. ہاں یہ صورت ہے کہ اگر کسی شخص نے مطلب صبح کی نماز کے لیے تیمم کیا, ظہر کی نماز تک اس کا تیمم باقی رہا, تو کس تیمم سے وہ پڑھ سکتا ہے ظہر کی نماز اگر یہ تیمم وقت نماز سے پہلے سے چلا رہا, لیکن کس صورت میں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کچھ 11 بجے تیمم کرنا چاہے ایک بجے کی نماز کے لیے, تو وہ تیمم اس کا باطل ہے, اور اس تیمم سے کوئی نماز وغیرہ کبھی نہیں ہو سکتی. وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد تین صورتوں اور تینوں کا اپنا الگ الگ, یا تو جس شخص کو یقین ہے کہ جس چیز کی وجہ سے میں تیمم کر رہا ہوں یہ چیز اور یہ سبب آخر وقت تک باقی رہے گا, یقین ہے اس کا, یا اس شخص کو یقین ہے کہ یہ آخر وقت تک باقی نہیں ہے, 100% یقین ہے کہ بیچ میں کسی وقت یہ سلام ہو جائے گا, یا اس کو امید ہے کہ پتا نہیں ہے کسی کا خیال ہے, امید ہے کہ شاید آخر وقت سے پہلے پہلے یہ سبب ختم ہو جائے, یا یہ امید ہے کہ نہیں آخر وقت تک یہ ختم نہیں ہو سکتا, یقین نہیں ہے لیکن امید ہے کہ آخر وقت تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتا, یہ کیا صورت ہے, یا یقین ہے کہ آخر وقت تک یہ حضور یہ سبب کی مجبوری ختم ہو جائے گی, یا یقین ہے کہ آخر وقت تک ختم نہیں ہوگی, یا امید ہے, ان چاروں کا حکم علیحدہ رہے گا. جس شخص کو یقین ہے کہ آخر وقت تک یہ مجبوری ختم نہیں ہوگی, ایک شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے پانی نہیں لا سکتا, یا بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا, اور اسے یقین ہے کہ 2-3 دن تک میں بیمار رہوں, تو اب جب اس کو یقین ہے کہ یہ مجبوری آخر وقت تک چلے گی, تو یہ شخص اول وقت سے تیمم کر سکتا ہے, آخر وقت تک کسی وقت اس وقت مل جائے نماز کے پورے وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. امید ہے اس کو کہ آخر وقت تک میری مجبوری چلے گی, امید ہے اس کو کہ آخر وقت تک میری مجبوری چلے گی, اگر امید ہے اس کو کہ آخر وقت تک مجبوری کرے گی, تب بھی یہ کسی وقت میں بھی تیمم کر سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آخر وقت میں تیمم کرے, تو اگر یقین ہو مجبوری کے آخر وقت تک رہنے کا جو امید ہے, دونوں صورتوں میں آخر وقت میں تیمم کرنا واجب نہیں ہے, بلکہ بالکل شروع میں بھی تیمم کر سکتا ہے. اور اگر یقین ہے اس کے کو کہ آخر وقت سے پہلے پہلے سے مجبوری ختم ہو جائے گی, تو اس کے لیے اب حرام ہے کہ یہ پہلے تیمم کر کے نماز پڑھے, اب یہ پہلے تیمم نہیں کر سکتا, بلکہ جب اس کو یقین ہے تو یہ آخر وقت تک کرے گا, اور اس وقت تک یقین ہے تو ختم ہو جائے گی, اگر ختم ہو گئی مجبوری تو پھر, اگر ختم نہیں ہوئی تو پھر اس وقت آخر وقت میں جا کر تیمم کر کے یہ نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے اگر اس کو امید تھی کہ 3-4 بجے تک میری مجبوری ختم ہو جائے گی, پانی نہیں تھا, معمول یہ ہے کہ امید ہے کہ 3-4 بجے تک پانی آ جائے گا, تب بھی احتیاط واجب اس کے لیے یہی ہے کہ یہ ابھی تیمم نہ کرے بلکہ آخر وقت تک کرے, پھر اگر آخر وقت میں آ گیا پانی تو نیند اتنی پوری ہو گئی, تو ٹھیک ہے پانی سے ضروری ہو رہی کر کے آپ کو یا دوسری عبادت کو انجام دیں, اگر نہیں آیا نیند کے خلاف ہوا تب یہ آخر وقت میں تیمم کر کے اپنے امال اور اپنے افال اور اپنی واجبات کو انجام دیں. مسائل تیمم ختم ہو چکے ہیں, 2 یا 3 مسائل اور رہ جائیں, بعد میں 2 یا 3 منٹ کا کام ہے, ان شاء اللہ آئندہ اس بات ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد میں پڑھیں گے. ہمارا موضوع اخلاق جہاد ہے, لیکن کیونکہ کل کی جب کسی اہم شب ہے, اس کی مناسبت سے بہتر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پیغمبر کرام کا اختلاف ہو, اگر کہ پورا ربیع الاول کا مہینہ ہی ہمارا یہ شوق تھا, کیونکہ ہم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے اور اس میں کچھ ہم نے بھی ہے اخلاقیات کی تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے, یہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الزام کافی حد تک صحیح ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی ذات کو ساری اہمیت دیتے ہیں اور ان کی ذات کو جو اپنے آپ کو پیغمبر کا غلام سمجھتے تھے اور بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور یہ حقیقت کی ہے کہ ہم نے پیغمبر کو مقام نہیں دیا اپنی خامیوں کی وجہ سے, اپنی بیماریوں کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, خیال نہ کرنے کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی, لیکن بہرحال پیغمبر کو ہم نے مقام نہیں دیا کہ جس کے لوگ مقام. تو پورا ربیع الاول کا مہینہ امید کا یہی فریضہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کیا کریں کہ اسکول کے لیے مجالے کا انعقاد کریں, اداروں کا انعقاد کریں, لیکن بہرحال پیغمبر کو جتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں امید کی گاؤں میں, اس لیے ایک دفعہ بھی ہو جائے مہینے میں تو بھی وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے مسلم کے لیے, اس سے آگے کی نصیب کو ہمیں سب تک محدود رکھتے ہیں. پیغمبر اسلام کی وراثت کی تاریخ میں علماء اسلام نے بہت زیادہ اختلاف, اکثریت جو علماء کی گئی ہے دوسرے مقابلے سے گئی ہے, وہ نو ربیع الاول کی طرف گئی ہے, اور تقریباً تمام مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اس زمانے میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت نو ربیع الاول کو ہوئی. آٹھ ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے, دو ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے, اور بارہ ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے. اکثریت بہرحال محققین کی نو ربیع الاول کی طرف گئی, لیکن ہمارے یہاں ہمارے علماء کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سترہ ربیع الاول کو ہوئی. اگر یہ بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے کہ جو بارہ ربیع الاول کو مانتا ہے, اور ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو دو ربیع الاول کو مانتا ہے, جس میں شیخ یعقوب کلینی جیسی, شاید اس کی کافی جیسی اپنی جان شخصیتیں بھی ہیں کہ جن کے خیال میں پیغمبر اسلام کی ولادت کے بارے بارہ ربیع الاول سن 40 کام ہوئی تھی, صحیح کام ہوئی تھی, اور اس طرح کے خوشی بھی بارہ ربیع الاول کی تاریخ کو مانتے ہیں. لیکن اب طریقت جو ہمارے علماء کی ہے اور ہمارے محققین کی ہے, ان کی نظر میں 17 ربیع الاول والی روایت زیادہ معتبر ہے. پیغمبر اسلام کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ محتاج تعارف نہیں ہے. بہرحال پیغمبر اسلام کے والد ماجد جناب عبداللہ سے, جن کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, کہ وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کی موجود ہوتی ہے کہ کبھی معراج جب پیغمبر اسلام معراج میں گئے تھے اور وہاں سے ان کا گزر جنت و دوزخ کی طرف ہوا تھا, تو بہت سارے مناظر دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے یہ بھی دیکھا تھا جہنم کے اندر کہ ایک مرد اور ایک عورت کو عذاب کیا جا رہا ہے, اور پیغمبر اسلام ہزاروں لوگوں کو دیکھ چکے تھے, اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا, ہی دیر کی بات ہے کہ اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, خدا کے نافرمان بن گئے ہم اس طرح سے عذاب ہے, لیکن دو ہستیوں کو دیکھ کر پیغمبر اسلام میں تڑپنے لگے تھے, اور اس لیے انہوں نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ دو ہستیاں کون سی ہیں کہ جن کو اس طریقے سے عذاب کیا جا رہا ہے, اور جبرائیل کا جواب یہی تھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ. لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی روایت نہیں, اس لیے نظریہ اور ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے والد اور والدہ اور خود کے دین نسل اور جتنے اخلاق ہوتے ہیں اور جتنے احکام ہوتے ہیں, یہ سب سے سب بالکل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں, اور اسی لیے جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا. اتنے بھی حقوں کے یہاں پوچھ ہیں 360 یا 1000 کے قریب, اس میں سے کسی بھی گفت کا نام اللہ ہے, یہ اللہ جو ہے صرف اور صرف ذات واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی. تو خود نام عبداللہ رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ خدا نادیدہ کو اور خدا واحد کو مانتے تھے اور اس کی طرف سے کیا کرتے تھے. جناب عبداللہ کے سلسلے میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب عبداللہ کی عمر 11 سال تھی, جناب عبد المطلب ہے جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے ایک منت مانگی تھی اور ایک نظر کی تھی کہ اگر خدا نے مجھے دس بیٹے دیے تو میں اپنے ایک بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں. چنانچہ جب ان کے دس بیٹے ہو گئے اور وہ سب کے ساتھ تقریباً جوانی کی منازل پر پہنچ گئے اور ان کی نظر پوری ہوئی تو جناب عبداللہ کو قربان کر دینے کا وقت آیا. جناب عبداللہ کو جب قربانی کے لیے لایا گیا تو اس وقت تک مجھے اسلام وغیرہ نہیں آیا تھا. جناب عبدالمطلب کی جو ہے شکتی تھی اور یہ شخصیت تھی, اور اہل مکہ کو جناب عبدالمطلب سے جو محبت اور عقیدت تھی, اس کی وجہ سے اہل مکہ سب تڑپنے لگے اور بے چین ہو گئے کہ کسی طریقے سے جناب عبداللہ کو بچایا جائے, لیکن جناب عبدالمطلب نے انکار کر دیا اپنی رویے کے خلاف ورزی. اس وقت اہل مکہ مختلف حصوں میں دوڑے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جناب عبدالمطلب کو ان کے علاقے سے باہر رکھا جائے. اہل مکہ میں سے ایک شخصیت سفر کرتی ہوئی مدینے میں جا پہنچی. مدینے کے اندر اس زمانے میں ایک کامینہ عورت تھی کہ جس کی کافی شہرت تھی. یہ مکے والا اپنا کہنا والا کے پاس گیا اور اس کو معاملہ بتایا کہ دیکھو اصل مسائل ہمارے آئے سردار ہیں اور ہم ان کی اس کی عزت اور احترام اور پرستش کرتے ہیں اور ان کے بیٹے کے زمانے کا وقت ہے کسی طریقے سے وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں اپنے بیٹے کو چھوڑ دینے پر تو کوئی طریقہ بتا رہے ہیں تو کہنا عورت جتنے بھی قانون تھے وہ سب کے سب اس حقیقت سے واقف تھے کہ پیغمبر خاتم النبیین آنے والے تو کہنا عورت نے اس کو یہ حقیقت معلوم کی یہ بتایا کہ تم جا کر اپنے بچے کو یہ مشورہ دو تو وہ اپنے بیٹے کے بچے میں کسی طریقے سے عمل کرتے ہوئے قرآن ڈالے اور اپنے بیٹے کے بچے اگر ہم آئے اپنے بچے کو بتائیں کہ اب ہمیں پہلے چلوائے تھے لیکن ابھی ظاہر سے بتایا اگر آواز ان کو بتایا کہ اپنے بچے سے کہا کہ جائیں آپ ایسا کریں کہ اس طرف جب منہ رکھتے ہیں اس طرف اپنے بیٹے اپنے جاتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں قرآن ڈالے عبداللہ کے نام پر آیا تو عبداللہ کو قربان کر دیجیے اور اگر اونٹوں کے نام پر آیا تو اونٹ کو قربان کر دیجیے جناب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اتفاق کے وہ خوراک اونٹوں کے نام پر نکل آئے پھر جناب عبد المطلب تیار ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لیکن اس وقت پھر اسی اکرمہ نے ان کو مشورہ کیا کہ ایک مرتبہ اور اس طریقے پر عمل کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا تو ایک مرتبہ پھر قرآن جو تھا وہ بوٹوں کے نام پر نکلا تو ہم سے تیار ہوئے عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کر دیجیے اکرمہ نے ان کو سمجھایا مطلب اب پھر یہ بات کیا ہوئی کہ بوٹوں کو قربان کیا جائے یا اس دنیا کو اس میں قرآن ڈالے گا بارہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور دسویں مرتبہ جا کر کبھی بوٹوں کا نام نکلا اور اس طریقے سے سو بوٹوں کو عبداللہ کے اوپر قربان کیا گیا لیکن عبداللہ کا مقصد ہے آپ سے سوچنا نہیں تھا کہ کسی طریقے سے میں ہمارے اسلام میں سلسلہ میں آ گیا اور اسی لیے سواری کے واقعات ملتے ہیں جو کہ بارہ غلط اپنی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مکے کی وہ تمام عورتیں کہ جن کا تعلق کاہنوں سے تھا قواہین سے تھا ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبداللہ سے وہ عمل کر لیں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عبداللہ کے سر کے اندر وہ نسخہ موجود ہے کہ جو جن تمام عالمین کا اتحاد کرنے لیکن عبداللہ کسی سے کافی کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے جناب یہ جواب کیا کہ ملتے ہیں کہ جناب عبداللہ کو ظاہر کیا گیا جناب عبداللہ کے اوپر قاتلانہ حملے کرائے گئے کسی وجہ سے کیونکہ گواہیں جو تھے یہ غیر کی خبریں دیا کرتی ہیں گواہی کا تذکر آ گیا اس لیے تھوڑا میں تذکرہ کرتا چلوں کہ گواہی جو ہے یہ عربوں میں بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا یہ سب اور آج کل بھی ہمارے اندر موجود ہیں کہ غیر کی وہ خبریں دیا کرتی یا وہ انسان کے حالات اب تو معلوم کر کے غیر کی خبریں دیا کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کا یا وہ ستاروں کی مدد سے غیر کی خبریں دیا کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مجھے اسلام نے باغی اور مجھے دونوں کی انتہائی سختی سے مدد مت کی ہم نے جیسے بہت سے کاروباری لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ذائقہ وارا نکال کر بیٹھتے ہیں ندی میں جسے گولیاں پڑتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ بہت سے ممین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لیکن اچھا ہے یا برا ہے جو کچھ مجھے کی پینٹنگ گولیاں ہوتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں مجھے کی بات کو ماننا یہ بھی حرام ہے دونوں کا یہی فتوا ہے اور سائنس کی خبر کو سننا یا سنانا یہ بھی حرام ہے دونوں کا یہی فتوا ہے لیکن مجھے خبریں آتی ہیں سال کے تھرو جس کو اگر آپ پھیلائیں گے تو یہ پھیلانا بھی پہلے حرام ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا قرآن مجید نے یہ کہا اس زمانے سے اردو مہربان چلا رہا تھا اور اسی لیے مرتبہ جب جنگ مہربان کرتے تھے اور امیر المؤمنین جنگ مہربان میں لڑنے کے لیے نکلے تو جس وقت دوسرے سے پوچھ لیا اس وقت اشرف بن قیس کا بھائی عفیف بن قیس امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا ٹھہر جائیے امام نے پوچھا کہ کیا سبب ہے اس لیے ٹھہروں تو کہا کہ مولا میں نے ابھی ستاروں کی بیٹی گولیاں وغیرہ دیکھی ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ یہ وقت یہ بڑی آپ کے لیے بڑی کم اس وقت اگر آپ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو یقیناً آپ کو ناکام ہو اس وقت دشمنوں کا ادارہ جو ہے وہ کمی ہے آپ سے نکالیں گے دو گھنٹے ٹھہر جائیے اس کے بعد آپ نکلیے گا تو آپ کا ستارہ جو ہے وہ غالب آ جائے گا دشمنوں سے ستارے جسم کا امیر المؤمنین کو مرتبہ جلا رہا ہے اور نئے بلاوا میں خطبہ بھی موجود ہے ستر کا خطبہ کہ وہیں پر امیر المؤمنین نے اپنے پورے قافلے کو پھیلایا اور ایک مرتبہ رک گیا قافلے کی طرف اور اس سے پوچھا اس وقت جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ گھوڑی جو ہے یہ حاملہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس گھوڑی سے یہ بچہ پیدا ہوگا وہ نر ہوگا یا مادا اس نے کہا بولا ابھی بتا دوں گا کہیے میں ابھی بیٹھا نکالتا ہوں تیار کرتا ہوں اور یہ بتا دوں گا اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ بتا دیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی کا تو میں یاد رکھوں کہ ہر نسل کا ہی تمام کے تمام لشکر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا وہ تمام لوگ جن ہجومیوں کی بات پر ایمان لے آتے ہیں یہ ہفتہ ایسا ہوگا یہ سال ایسا ہوگا یہ صدی ایسی ہوگی یہ کھڑی ایسی ہے سب کے لیے یہ کتاب ہے کہ ہجومی ایسا ہے جیسے کہ کہانی رہتا ہے کرتا ہے جیسے کہ جادوگر کرتا ہے اور کرتا ہے جادوگر رہتا ہے جیسے کرتا ہے وہ کردار اور کافی جو ہے وہ اللہ کے آزاد کا مستحق ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو نجومی کی بات پر ماننے والا بھی اور نجومی کی بات پر یقین کرنے والا بھی ایسا ہے جیسا قانون کی بات پر یقین کرنے والا اور ظاہر کی بات پر یقین کرنے والا ایسا ہے جیسے جادوگر کی بات پر یقین کرنے والا اور جادوگر کی بات پر یقین کرنے والا ایسا ہے جیسے کافر کی بات پر یقین کرنے والا اور کافر کی بات پر یقین کرنے والا پھر نارے آنے جانے کا کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر کسی بھی نجومی کی کوئی بھی کسی کوئی کہیں ثابت ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تین خرابیاں لازمی آئی ہیں ان تمام افراد کے لیے جو نجومی اور تین پیشی کوئی پر ایمان لاتے ہیں. اگر نجومی کی خبر صحیح ہو جائے تو خدا جھوٹا ہو جاتا ہے. خدا نے یہ کہا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کوئی نہیں جانتا لا یعلم کوئی نہیں جانتا من فی السماوات والارض وہ آسمانوں پر رہنے والا ہو یا زمینوں پر رہنے والا کوئی شخص نہیں جانتا الغیب غیب کے غیب کسی تو حاصل نہیں الا اللہ سوائے اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا اور ہمیں لوگوں کو نہیں جانتا. فوراً بار فرمایا انہوں نے مجھے مقام بڑا معلوم ہے کہ اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ محمد نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم لوگ نہیں جان پائے کہ جیسا دعویٰ ضرورت کر رہے ہو ایسا دعویٰ رسول نے بھی کبھی نہیں کیا کہ میں اتنے غیب سے واقف ہوں اور اتنے غیب کو جانتا ہوں. تو پہلی خرابی نجومی کی بات پر ایمان لانے سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ جھوٹا قرار پاتا ہے. دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نجومی کی بات پر ایمان لیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کے جو گزار نجومی کے وہ خدا کے اس لیے کہ اگر نجومی آپ کو نہ بتاتا کہ اس وقت آپ کا فائدہ رہے گا تو آپ نقصان اٹھاتے اگر نجومی کی بات صحیح ہو رہی ہے نجومی سچا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نقصان اٹھاتے یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوا نجومی کی بات پر عمل کرتے تو قابل شکر اور مستحق شکر سے نجومی ہوا تو اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا خدا نے. اور تیسری خرابی یہ لازم آئے گی بہت سویر خود کا ہے اس لیے کہتا ہے کہ تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ پھر انسان جو ہے وہ قدرت کو اپنے کاموں سے نکال سکے گا. پھر خدا جو ہے وہ بندے کا نیاز مند نہیں رہے گا اور نہ بندہ خدا کا نیاز مند نہیں رہے گا. خدا تو نیاز مند نہیں ہے بندے کا لیکن بندہ بھی اب خدا کا موقع نہیں ہے. یہ کتنی صفتیں ہوتی ہیں کہ توکل کرو خدا کے اوپر خدا پر بھروسہ کرو اور خاص طور پر دعا کرو یہ تمام کی تمام چیزیں نجومی کی بات پر ایمان لانے سے اور نجومی کے طور پر عمل کرنے سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب نہ دعت کی اہمیت رہتی ہے نہ توکل کی اہمیت رہتی ہے نہ رضا ہمارے راضی رہنے کی اہمیت رہتی ہے تو انسان کو دعا کی کوئی ضرورت نہیں وہ خود اپنے حساب سے اندازہ کر سکتا ہے کہ مجھے جیت ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر ستارے صحیح خبر دیتے ہیں تو دعا مانگنا بیکار ہوگا. دعا مانگنے سے پہلے آپ نے دیکھ لیا پتہ چل گیا کہ دعا میرے قبول نہیں ہوگی یہ چیز نہیں ہو سکتی دعا مانگنا چھوڑ دیجیے. تو اگر تجھے صحیح خبر دے تو خدا بھی جھوٹا ہو جائے گا خدا قابل شکر بھی نہیں رہتا اور اس کے بعد خدا جو ہے وہ کسی کام سے سفر بھی نہیں کر سکتا سارے کے سارے کام کتاب کے ہاتھ میں کرے گا. اور اس مرض میں بڑے بڑے ذریعے مد آبے رسول اور سارے احمد بھی مشکل آئے دوبارہ اس میں آئے جن کے بارے میں یہ حدیث لکھی ہے نام جا کر سارے علیہ السلام کہ لولا دوبارہ محمد بن مسلم و ابو بصیر لن حدق آثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ تینوں شخصیتیں دوبارہ اس میں آیا محمد ابن مسلم اور ابو بصیر نہ ہوتے تو آثار نبوت منتقل ہو جاتے اور سارا کا سارا دین اسلام اور پیغمبر اور آنے پیغمبر کی نشر بھر کر دیا. ان کے بھائی عبد الملک ابن عیان وہ اسی مرض میں گرفتار ہو گئے کہ کوئی کام بھی بغیر دیکھے ہوئے کہ آج شریف سہاج ہے یا نفس ہے آج کی تاریخ اچھی ہے یا بری ہے آج شریف ستارے میرے واپس ہیں یا میرے واپس نہیں ہیں آج میرے لیے اچھائی ہے یا میرے لیے برائی ہے اس کو دیکھے بغیر وہ کوئی کام نہیں کیا کرتے. یہاں تک کہ سب تک شروع میں سے لوگ مزاق پہنچا کرتے تھے اور میرا کرتے تھے میری کپڑے لینے کے لیے دکھ لینے کے لیے چار صبح میں اس حساب کو کرتا ہوں شام کو لیتے ہیں بس اتنی باتیں صحیح نکلی اتنی باتیں غلط ہیں. لیکن آہستہ آہستہ کر کے دو چار باتیں اس حساب سے نہیں کبھی صحیح ثابت ہو گئی اس حساب سے تھا تو آپ کا ایمان آہستہ آہستہ ایمان بڑھنے لگا ان چیزوں کے اوپر اور آخری عمر میں کوئی سب تک مبتلا ہو گیا کہ نماز کیا نہیں پڑھ سکتے باہر کے تاروں نکال دیتے ہوئے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے بغیر دیکھیں گے کہ اچھا ہے یا برا ہے کسی کو آتا ہے چند نہیں کر سکتے بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہ ساٹھ ہے یا نماز ہے شادی بھی نہیں کر سکتے بغیر دیکھے ہوئے کہ اچھا جا رہا ہے یا برا جا رہا ہے اس حد تک مبتلا ہو گیا کہ اگر وہ خود بھی اپنے آپ پر قابو پانا چاہیں تو کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اس حد تک جب وہ مبتلا ہو گیا تو ایک مرتبہ وہ ایمان ایک بچوں کی خدمت میں پہنچ گیا اور جہاں انہوں نے امام سے گفتگو ہونے لگی گفتگو کے بیچ میں امام نے تذکرہ کیا کہ چلنا چاہیے آج مہینے سے باہر چلتا ہے ملاقات کرنا چاہیے. اب امام کا حکم تھا لیکن وہ
کے جائیں اور بہت سے ہاتھ کریں تو یہ لگتا نہیں ہے تو آپ دیکھتا ہی رہے شہر سے باہر جانا ہے خطرے سے خالی نہیں ہوگا جن آج یہاں بے چین ہو گئے جب وہ بے چین ہوئے تھے ماں ہے ان کی بے چینی تو محسوس کے سر بھی کہا کہ اے آپ کے تمہاری دن میں آئے آپ کیا بات ہے کہ بے چین کیوں ہوئے تو کہا اس نے کہ مولا آج تک میرے لیے شہر سے باہر جانے کے لیے مجھے بھی ہے اور کوئی نہ کوئی خرابی کروں گی نام تو تعجب ہوا کہ سب سے تمہارے اوپر کی صحیح جانی نادر ہونے لگے تو ایسی بات کہہ رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا کہ آج تک تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تو کہا کہ مولا میں نے ستاروں کا حساب لگایا تھا اور کتاب و کتاب سے مجھے معلوم ہوا کہ آج تک میرے لیے بہتر ہے امام سمجھ گیا ان کی کیفیت کو کہ ماں نے کچھ نہیں کہا کوئی نصیحت نہیں کی بلکہ یہ بھی دکھانا تھا کہ وہ بھی نہ ہو کوئی نصیحت نہیں کی کہ یہ برا ہے اس کا ایمان مسئلہ ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے یہ کفر ہے یہ اسلام میں حرام ہے کچھ نہیں تھا پھر یہ کہا کہ ابھی جاؤ اور تمہارے گھر میں جن میں ان کی جتنی کتابیں ہیں سب کو جاؤ حکم امام تو سنا ہے صاف رہے ہیں کہ اللہ کتابیں جلا دی تو میں پھر خبر کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا بغیر نکال کتاب سے میری والی کیسے کریں لیکن حکم امام کا جاتا ساری کتابیں کو اسی وقت جلا دی بے چین رہے ڈرتے رہے سانپتے رہے لیکن آہستہ آہستہ کر کے آخر کار اپنی بات پر قابو پا لیا کسی کو جناب ان کے پاس موجود نہیں تھی اور اس طریقے سے وہ ایک مصیبت سے نکل گئے تو یہ حکم صرف یہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں گے اس میں امام ملے تو مطلب اس چیز میرے حرام بہت سی دیری ہوگی آپ کو بہت آپ کی طبیعت جائے گی برداشت نہیں کر سکتے آپ اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتے اس چیز کے بغیر مطلب جو ہے ڈیوٹی کر دی ہے حرام آپ کا پورا ہمیں سب کا یہ سوچا ہے کہ جس وقت کو ڈیوٹی کر رہا ہے پاکستانی دوبارہ پھر حرام اس کا رکھنا اور اس کا سننا اور اس کا بیچنا اور اس کا دکھانا اس ماحول میں رہ کر بہت مشکل ہے اس کو پر عمل کرنا نہیں رہ سکتے کہ جہی ہوگی تو ہم پروگرام آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن حکم امام کے لیے ہے تو پھر میں بھی حکم امام ہو رہا ہے لیکن حکم امام کے لیے کہ اس چیز کو دیکھ دو اور اس چیز کو استعمال مت کرو تو اب یہی سے امتحان ایک امید ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پر عمل کرے گا اپنے نفس کے خواہش پر عمل کرے گا تو نفس کا بچہ اور جس کے خواہش پر عمل کرے گا تو دین کا بچہ تو انہیں چیزوں سے امید کا استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کو حکم ملے ایک تو اس کو دلیل دی جائے کہ یہ خرابی ہے اس کی یہ خرابی ہے اس کی یہ نقصان ہے اس میں وہ فائدہ تو وہ مومن کے لیے نہیں ہوتی اور غیر مومن کے لیے ہوتی ہے کسی ساری بات ہے کہ کبھی مومن یہ سوال نہیں کرے گا اس کی مسئلہ ہے کیا اور مومن وہ ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے کہنے کی تبدیل میں اتر جاؤ تو تبدیل میں اتر جاتا ہے آنکھیں بند کر کے کہتے کہ اپنی زندگی کی تمام حالتوں کو بدل دو تو آنکھیں بند کر کے اپنے ماں کے سبب کو آنے کا تو اسی طریقے سے جتنی برائیاں ہوتی بارہ مہینے مول سے ذرا سے ہٹ جائے تو اسی لیے اسلام نے کہا نا میرے خراب تو اس کے بعد جب امام نے امیر المومنین نے جنگ نہروان کے وقت کل جواب یہ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اس وقت میرے لیے خراب ہے اور میں اپنے خدا کے اوپر توکل کرتے ہوں جتنی وقت نکلوں گا اور اسی وقت جا کر جنگ کروں گا اس کے بعد آگے میں آپ دیکھ رہی ہے کہ جنگ بدر ہو یا عہد ہو یا خیبر ہو یا خندق ہو یا حنین ہو کسی بھی جنگ میں امام کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی کسی جنگ میں نہروان میں حاصل ہوئی تھی جو بٹمن کے ہزاروں آدمیوں میں سے صرف نو آدمی بچ سکے تھے اور امام کے ہزاروں آدمیوں میں سے صرف نو آدمی مرے تھے اتنی کامیابی آج تک کسی جنگ میں نہیں ہوئی تھی کہ صرف اللہ کے توکل کا جانتا کہ اللہ نے دکھا دیا کہ اگر اس کا توکل کرو گے تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے اور وہ مشہور واقعہ اس سے پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک زمین تھی وہ زمین ہونا تھی امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک مجرمی کے درمیان ایک مجرمی اور امام کے درمیان زمین کی تقسیم کا مرحلہ تھا دونوں نے مل کر زمین خریدی تھی اور اب یہ طے کرنا تھا کہ کون زمین پر کون سا ایسا خطے سے ملا جو اس کو بھی زمین تھی وہ طریقہ طور پر خریدی گئی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ بعد میں قرآن دادی کر کے تقسیم کرنی تھی تو زمین کا اچھا حصہ ایک طرف تھا اور زمین کا برا حصہ ایک طرف اب جب بھی امام مجرمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج یہ قرآن دا لیتے ہیں ہم یہ انکار کر دیں ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن کافی عرصہ گزر گیا ایک دن بعد وہ خود آیا امام کے پاس بتانے لگا کہ مولا سے کہ مولا کل ہم قرآن ڈال کر اس زمین کا فیصلہ ہے امام نے کہا کہ تمہاری غلطی میں تو بڑے دن سے راضی تھا میں چلا گیا وہ اور دوسرے دن قرآن کا قرآن ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا اب جب دوسرا دن آتا ہے تو امام بھی نکلتے ہیں مجرمی بھی نکلتا ہے تو وہ آتے ہیں اسی مقام پر کہ جہاں پہ قرآن ڈالنا تھا قرآن ڈالا گیا اور جب قرآن نکالا گیا تو پتا چلا کہ اچھی زمین امام کے حصے میں آئی اور بری زمین مجھے بھی حصے میں چلی گئی جب مجھے یہ دیکھا تو میں تو پیٹ لیا کہ ارے یہ کیا غضب ہو گیا امام نے کہا کیا بات ہے کہنے لگا کہ مولا میں اتنے دنوں سے اسی انتظار میں تھا کہ کبھی کوئی اچھی گھڑی میرے ستارے کے ہاتھ میں آئے روزانہ میں حساب کیا سکتا تھا کبھی میرا ستارہ غائب نہیں ہوتا سر میں نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ آج کا دن میرے ہاتھ میں اچھا ہوگا کیونکہ میرا ستارہ جو ہے وہ آپ کے ستارے کے اوپر غالب ہوگا اسی لیے میں نے آج کا دن رکھا اور اس طرح کیا لیکن مولا یہ جو آپ کا ستارہ غالب آ گیا تو امام نے کہا کہ تم نے اپنی علمت لوگوں پر عمل کیا اور ستاروں کے پیچھے چلے اور میں نے اپنی جد کے خرید پر عمل کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اور آفتوں کو اپنے سے دور کرنا چاہے تو صرف یہ کہے کہ صبح کو گھر سے نکلتے وقت سب کا خدا کی راہ میں دے دے صبح کا صدقہ چاند تک انسان کو آلودگی سے بچاتا ہے اور چاند کا صدقہ دوسری لوگوں تک انسان کو آلودگی سے بچاتا ہے. جناب یہاں سے اپنے اپنے گھر سے نکلا تھا جو صدقہ دیتا ہوا آیا تھا اور اسی صدقے کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی زمین میرے حصے میں آئے اور بری زمین تمہارے حصے میں. تو یہ علم حکوم یا علم کہانت یا علم غیر یا اسی قسم کے جتنے بھی علم ہیں جس میں دست چنافی کا علم بھی آ جاتا ہے یہ حرام ہوتے ہیں. اور اگر اس علوم کا یہ بھی بتانا چاہوں کہ ان علوم کا حاصل کرنا بھی واجب ہے کہ شیخ محمد بھائی ہمارے سے بیان میں نہیں خود کو جن میں جادوگری ان میں ساحل اتنے واقف تھے کہ اپنے زمانے کے مشہور ترین جادوگر کہلاتے تھے. لیکن اس علوم کا اتنا حاصل کرنا واجب ہے جتنا کہ مخالفین کے حملوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے. کہ فرض کیجیے اس وقت اگر جادوگری کا زور تو پھر ہر مومن کے اوپر بطور واجب ہے کہ بھائی اتنا دل میں ظاہری حاصل کرنا واجب ہو جائے گا کہ جو اس کو جادوگروں کے حملے سے محفوظ کر سکے. علم نجوم کے اندر بھی اتنا علم حاصل کرنا واجب ہے کہ جس سے دن اور رات کا حساب رکھا جا سکے, سیاروں کی اور ستاروں کی آمد وقت کا حساب رکھا جا سکے, اور جو آج کل اسٹرونومی کا علم ہے کہ خراب خراب پیمائی کا علم ہے کہ اتنا فاصلہ ہے آنا ہے جانا ہی واجب ہے کفائی کی حیثیت سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے. لیکن اس سے احکامات کا نکالنا اور احکامات سے عمل کرنا یہ پہلے سوال ہے. جب سے شناسی نے کہ زمین کی لکیر ہے کہ فلانی لکیر ہے ایسی لکیر ہے ویسی لکیر ہے یہ جائز ہے اور اس کے اندر کوئی نہیں. لیکن زندگی کی لکیر 50 سال کی ہے تو 50 سال کے بعد مر جائے گا انسان, یہ اعتماد رکھنا یہ پہلے حرام. تو علم جو ہے تھوڑا بہت جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے حاصل کرنے میں کوئی فرض نہیں ہے, لیکن اس پر اعتماد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ پہلے حرام. علم کہانت اور علم نجوم اسلام میں اس پہلے حرام ہے. ہمارا تو علم کہانت کی وجہ سے کہانیوں کو پہلے سے یہ اطلاع تھی کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں تجویز لانے والے. ہماری زیادہ تر گفتگو کے اندر ختم ہو گئی. بہرحال پیغمبر اسلام کسی رکھ واقعہ تو کچھ بیان نہیں کیے جا سکتے. اتنا تبصرہ کرنا جب پیغمبر اسلام کے مناسب سے یہ رواج ہمارے یہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم پیغمبر اور امام سے منسوب ہر چیز کو ایک اتنا بڑا درجہ عطا کر دیتے ہیں کہ جب وہ چیز ہمارے معیار پر پوری نہیں اترتی تو پھر ہم خود ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز کو پیغمبر سے منسوب ہو, ہر وہ چیز کے امام سے منسوب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی طور پر وہ مقدس ہوگی اور لازمی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوگا. پیغمبر کا جانور ہے یا فرض کیجیے امام کی جو روزے ہیں ان کے بارے میں تصور آ جاتا ہے کہ اب یہ روزے جو ہیں کہ اتنے مقدس اور متبرک ہیں جس کی کوئی کمی نہیں, لیکن یہاں کا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ روزے جو ہیں کہ بتا دیکھو دشمن کے ہر حملے کا دفاع کر لیں گے اور ہم کو عبادت کی کوئی فکر نہیں اور خود امام جو ہے ان کو روک لیں گے. قرآن کے بارے میں موجودہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن میں مقام میں آگ لگے قرآن بچ گئے. اب اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ بس قرآن کا پانی یہ ہے کہ آپ سے بچنا, یہ بالکل غلط دے رہے اور اسلام نے اپنی پتی سے گھمانا ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے کا یہ رواج تھا اور یہ حدیث بھی ہے کہ والدین سے جو حقوق ہے وہ آپ پڑھتے ہیں لیکن اولاد کا بھی یہ حق ہے. رسول نے حق بدلائے اولاد کے مختلف احادیث ہیں جس میں ایک حدیث بھی ہے